رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. حضرات اللہ کے نام سے ہم اس دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہوگا اور مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو ہم نے کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید اور اس کا فضل و کرم خصوصی شامل حال رہا. تبھی ہم آج جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں اس کی آخری منزل تک پہنچ پائیں گے. قرآن حکیم میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے. اس سورہ مبارکہ کو جو اہمیت حاصل ہے فلسفہ قرآن اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے, اسی کی وجہ سے اس کے بہت سے نام ہیں. اساس القرآن, ام القرآن, شافیہ, کافیہ, یہ تمام نام اصل میں اسے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ قرآن حکیم کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور اس کی جو حکمت ہے اس کا گویا کہ خلاصہ ہے کہ جو سورہ مبارکہ میں آ گیا ہے. اس کا جو سب سے عام نام ہے وہ سورہ فاتحہ, وہ اس اعتبار سے کہ یہ افتتاحی سورت ہے. فتح یفتحو کے معنی کھولنا, یہ اوپننگ سورہ آف قرآن پہلی سورت ہے قرآن حکیم کی. یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے کچھ آیات نازل ہوئی جو سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ نون, سورہ علق وغیرہ ان سورتوں کے ابتدا میں ہیں. پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ یہی سورہ فاتحہ. پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے, لا ينفق, بلکہ بعض احادیث میں تو اس سورہ مبارکہ ہی کو الصلاۃ قرار دیا گیا, گویا کہ یہی اصل نماز ہے. اس پر بھی اجماع ہے کہ اس کی سات آیتیں ہیں, اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک آیہ بسم اللہ بھی اس میں شامل ہے. تو وہ آخر میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں, تو تعداد ان کے نزدیک بھی ساتھ ہی رہتی ہے. اور وہ الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت مانتے ہیں, وہ صراط الذین انعمت علیہم کو علیحدہ آیت مانتے ہیں, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو علیحدہ. اس طرح دونوں حالتوں میں تعداد جو ہے آیات کی وہ ساتھ ہی رہتی. اور اسی طرح اشارہ ہے سورہ ہجر کی ایک آیت میں, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سات آیات عطا کی ہیں جو بہت دہرائی جانے والی ہے, بار بار پڑھی جانے والی ہے, کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں ایک بندہ مومن ان کو پڑھتا ہے. تو یہ ہے دہرائی جانے والی سات آیات, اور انہی کو اس مقام پر قرآن عظیم قرار دیا گیا ہے کہ یہ سات آیات اپنی جگہ گویا کہ خود ایک بہت عظمت والا قرآن ہے. اس سے زیادہ کا اس وقت موقع نہیں ہے. جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے, مجھے توقع ہے جو لوگ اس دینی مزاج کے ہیں کہ یہاں آئے ہوئے ہیں ان سب کو ترجمہ آتا ہے, تاہم ہم چونکہ کر رہے ہیں دورہ ترجمہ تو ترجمہ کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین, کل شکر اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. حمد میں بھی دونوں مفہوم آئیں گے تو بات پوری ہوگی, شکر بھی اور تعریف بھی, اور رب میں بھی مالک بھی اور پروردگار بھی. الرحمن الرحیم, بے حد مہربان ہے, نہایت رحم والا, مالک یوم الدین, مختار مطلق ہے, مالک ہے جزا و سزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں, لہذا میں دونوں ترجمے کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ بھٹکے ہوئے میں سے تھے. آمین.
یہ گویا کہ چونکہ یہ سورہ مبارک کا ایک دعا کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمایا ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، لہذا اس کے اختتام پر آمین کہنا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ سبھی کہتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ آیا اس کو بالجہر کہا جائے یا یہ کہ خاموشی سے کہا جائے، وہ اختلافی مسئلہ ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے حجم کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی 286 آیات ہے، اور حضور نے اس کو ویسے بھی قرآن مجید کی چوکی قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان، و سنام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن مجید کی چوٹی جو ہے، قرآن کا کوہان جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے. یہ سورہ مبارک کا اس سے اگلی سورت سورہ آل عمران، یہ ایک نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہے، اس کی طرف میں بعد میں توجہ دلاؤں گا. اس وقت پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں، جب تک کہ یہ بات سامنے نہیں ہوگی آپ مضامین کو ایک ربط اور ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں مستحضر نہیں رکھ سکے. پہلا حصہ اس کا 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اگرچہ تعداد آیات اس میں زیادہ ہے، ادھر 22 رکوع ہیں لیکن آیات 134 ہیں، ادھر 18 رکوع ہیں آیات 152 ہیں، تو گویا کہ متوازن ہے تقسیم دو حصوں میں. پہلے حصے میں یہ جان لیجئے کہ اصلاً جو خطاب ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یہود بنی اسرائیل، اور دوسرے حصے میں جو خطاب ہے وہ نئی امت مسلمہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان سے ایک نئی امت کی تشکیل ہوئی، اور ان دونوں کے بالکل مابین تحویل قبلہ کا واقعہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب اس امت کا دور ختم ہوا جس کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور اب ایک نئی امت ایک نئے قبلے اور نئے مرکز کے ساتھ اس مقام پر فائز ہو چکی. تو پہلے حصے میں 18 رکوع اور خطاب اصلاً ہے اہل کتاب اور ان میں سے بھی خصوصاً یہود کی طرف، دوسرے حصے میں 22 رکوع اور اس میں خطاب ہے نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پہلے حصے کے 18 رکوع انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اس میں بھی ایک ترتیب پہلے ہی ذہن میں جمع لیجئے، 18 رکوعوں میں بیچ میں 10 رکوع ہیں جن میں براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے، پانچویں رکوع سے شروع ہوگا اور 15ویں کے آغاز تک چلے گا. شروع میں 4 رکوع تمہیدی ہیں اور پھر 4 رکوع جو ہے وہ اصلاً تحویلی ہیں، یعنی تحویل قبلہ اور ایک امت کے معذور کیے جانے اور دوسرے امت کے نصب کیے جانے کا مضمون اس میں آتا ہے. تو یہ اصل میں تقسیم ہے کہ جس کو ذہن میں رکھیں گے تو آسان ہو جائے گا. اس وقت ہم ان 3 تمہیدی رکوعوں کو پہلی 4 رکعتوں میں پڑھیں گے. ان میں بھی یوں تقسیم ہے کہ پہلے جو 2 رکوع ہیں جو پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے جائیں گے، یہ گویا کہ ایک نہایت اہم تمہیدی مضمون ہے کہ قرآن آغاز ہی میں 3 قسم کے انسانوں کا تعین کر رہا ہے. ایک وہ کہ جو اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں، یہ میری بات ذرا غور سے سنیے، اس لیے کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے 12-13 برس ہو چکے تھے، کیونکہ یہ تو مدنی سورت ہے، تو بالفعل ایک جماعت موجود تھی کہ جنہوں نے اس قرآن سے استفادہ کیا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے استفادہ کیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ضد پر ہر درمی پر مصر ہو چکے ہیں اور ان کے حق میں کوئی انکار کوئی تبلیغ کوئی کوشش اب مفید نہیں ہوگی، وہ اڑ چکے ہیں اپنی کفر پر. اور تیسرا ایک گروہ کے جو مدینے میں اب جو نیا دور شروع ہو رہا تھا اس میں اس کا آغاز ہو رہا تھا، یہ ہے بین کا ایک گروہ کہ جو زبان سے مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں حقیقتا نہیں مانتے. بعد میں اس گروہ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے منافقین کے نام سے، لیکن ابھی آغاز میں ان کے لیے کوئی نام جو ہے علیحدہ سے تجویز نہیں کیا گیا، وہ بیماری گویا کہ ابتدائی حالت میں ابھی تھی، صرف اس کی نشاندہی کر دی گئی کہ جسے متوجہ ہونا ہے متوجہ ہو جائے. بعد میں جیسے جیسے یہ مضمون ڈیولپ ہوا کہ ان کے لیے باقاعدہ اصطلاح کا استعمال کیا. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کے حتمی اور یقینی معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب، اس کے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ جو تین نقطے ادھر تین نقطے ادھر اسے معانقہ کہتے ہیں. اس طرح بھی ممکن ہے کہ ادھر جوڑ لے اور ادھر بھی ممکن ہے کہ ادھر جوڑ لے. یہ کتاب الہی ہے, کتاب موعود ہے, اس میں ہرگز کوئی شک نہیں. اور یہ ہدایت ہے خدا ترس لوگوں کے لیے جن میں کوئی نیکی کا مادہ اور رجحان موجود ہو. الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز, ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مراد ہے نیکی کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کے لیے خرچ کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک, بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہے محمد آپ پر نازل کیا گیا, اور اس پر بھی کہ جو آپ سے قبل نازل کیا گیا. وبالآخرت ہم یوقنون, اور یہ ہے وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ ہے وہ لوگ کے جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر گامزن ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر جو آخری فلاح اور کامیابی کی منزل ہے اس سے ہم کنار ہوں گے. اب اس میں تعویل خاص اور تعویل عام دونوں ذہن میں رکھیے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو وہ جماعت تیار ہو چکی تھی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے استفادہ کیا. تعویل عام کے لیے گویا کہ یہ شرائط قرار پائیں گی, آئندہ جو بھی قرآن سے استفادہ کرنا چاہے اسے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. اب دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, جو لوگ کفر پر اڑ چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں, ہاں آپ انہیں ابھی انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں, وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر بہت کر دی ہے, وعلی سمعہم, اور ان کے سماعت پر بھی بہت کر دی ہے, ان کے کانوں پر بھی, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس میں گویا کہ اشارہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو پوری طرح جان بوجھ کر بھی یہ طے کر چکے تھے کہ انہیں حضور کی بات نہیں ماننی. ان میں رؤسائے قریش بھی تھے اور ان میں علماء یہود بھی تھے, کہ جو سب کچھ سمجھنے کے باوجود, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا, جاگتے کو جگانا ممکن نہیں, جو لوگ اچھی طرح سمجھ کر محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے کفر پر اڑ گئے, ظاہر ہے کہ ان کے حق میں اب کوئی دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور انذار مفید نہیں ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اب یہ تیسرا گروہ ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے لیے کوئی علیحدہ اصطلاح استعمال نہیں کی جا رہی, اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخر یوم آخر پر, قیامت کے دن پر, وما ہم بمومنین, اور حقیقتاً وہ مومن نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وما یقتعون الا انفسہم, ذرا لے کہ وہ فی الواقع دھوکہ دے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک روگ ہے, وہ میں نے عرض کیا تھا ایک بیماری ہے, ابھی اس کی ابتدائی سٹیج ہے, اس کو نام نہیں دیا گیا منافقت کا, لیکن یہی چیز ہے جو بڑھ کر آگے نفاق کی شکل اختیار کر رہی ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے, اسی طرح ان کے دلوں میں روگ تھا, اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا. ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کے سبب جو وہ بول رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ, قالوا انما نحن مصلحون, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ اختلافات کی خرید جو ہے وسیع نہ ہو, ہم تو رواداری کا سبق پڑھانے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون, آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقتا فسادی یہی ہے, مفسد یہی ہے. ولیکن لا یشعرون, لیکن انہیں شعور نہیں ہے. حق و باطل کے مابین کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا جو ہے اس سے بڑا فساد کوئی نہیں. حق کے ساتھ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن درکار ہے, اور جو لوگ حق کا دعویٰ کریں اس کے ساتھ ٹوٹلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں, ان سے بڑھ کر فسادی اور کوئی نہیں, چاہے بظاہر ان کا کتنا ہی مصالحانہ رویہ ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, یکسو ہو گئے ہیں وہ, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے فینیٹکس ہیں, یہ تو مجنون ہیں, دیوانے ہیں, انہیں اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں رہی ہے. ہم تو ذرا بچ کر چلنا چاہتے ہیں, سنبھل کر چلنا چاہتے ہیں. الا انہم هم السفهاء, آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت یہی احمق ہیں. ولكن لا يعلمون، لیکن انہیں حقیقت کا علم نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کی طرف جاتے ہیں اور تخلیے میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ مسلمانوں سے تو ہم ایسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ ایمان لے آئے. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں کھینچ رہا ہے ان کے اس اندھیرے میں کہ وہ بالکل اندھے بہرے ہو کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خریدی ہے، گمراہی کو خریدا اور حاصل کیا ہے. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ ہی یہ ہوئے ہدایت پانے والے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله، اور جب آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم، تو اللہ تعالی نے ان کی بینائی کو خلق کر لیا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیرے میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں. اس میں آگ جلانے والے محمد رسول اللہ ہیں. اندھیری سب ہے جدا اپنے آپ سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. انہوں نے ہدایت کی دعوت دی، ماحول کو منور کر دیا، لیکن کچھ لوگ اپنی ضد اور حد درمی کی وجہ سے وہ گویا کہ اس روشنی سے بالکل استفادہ نہ کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب آگ نے ماحول کو روشن کر دیا تو ان کی بینائی ہی سلب ہو گئی. اب وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. سم بکم عمی قوم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. او کسیب من السماء، یا ایک اور مثال ہے کہ جیسے بہت زوردار بھی برس رہا ہو بلندی سے، آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں اندھیرے بھی ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے اور بادل کڑکتا بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں چھوسے ہوئے ہیں. من الصواعق حذر الموت، وہ جو کڑک ہوتی ہے اس سے کہیں مر نہ جائے اس اندیشے سے. واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو احاطہ کیے ہوئے ان کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو، ان کی بینائی کو اچک کر لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جیسے ہی ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے وہ کچھ چل پھر لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، پھر جب اندھیرا آتا ہے کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ ان کی وہ کیفیت ہے کہ ذرا آسانی ہوئی تو اللہ کے دین کے راستے میں کچھ حرکت کرنی، ذرا مشکل وقت آیا تو ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے کہ آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ رہی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بالکل ہی سلب کر لیتا جیسے پہلوں کی کرنی تھی. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو ان دو رکوعوں میں تو تین قسم کے انسانوں کی تفصیل ہو گئی. تیسرا رکوع جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جو مکی صورتوں میں قرآن مجید کی دعوت کے جو تین بنیادی نکات آئے تھے، آپ کو معلوم ہے دو تہائی قرآن تو پہلے نازل ہو چکا ہے. مصحف میں پہلی بڑی صورت جو ہے یہ سورہ بقرہ ہے، لہذا مکی قرآن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ایک رکوع میں، اس لیے کہ مکی جو صورتیں ہیں ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں کہ جن کو مکی صورتوں میں موقت کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ لے آیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، پرستش کرو اور بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو، اس دنیا میں گمراہی کے دھکوں سے بچو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی شکل دے دی. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے زمین سے میووں اور پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کا مد مقابل کسی کو مت ٹھہراؤ، اللہ کا ہمسر، ہم پلہ، ضد اور ند. وانتم تعلمون، ذرا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ضد اور ضد نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر اور ہم پلہ نہیں ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اب دوسری چیز آ رہی ہے، توحید کا بیان ہو گیا، اب رسالت، اور رسالت کی بنیاد تو اصل میں یہ قرآن ہے، جس پر وہی نازل ہوئی وہ رسول ہے. اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر، فاتو بے صورت میں مسئلے، تو بڑی آسانی سے معاملہ طے ہو سکتا ہے. اگر تم سمجھتے کہ یہ انسانی کلام ہے تو ویسی ایک صورت تم بھی تصدیق کر کے دے آؤ. ودو شہداء تم من دون اللہ، اور اس کے لیے تم اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے سوا. یہ اصل میں پروبنگ کوشچن ہے، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. دل میں تم بھی مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن صرف یہ کہ بحثم بحثہ میں کہہ رہے ہو. تو اس کو طے کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ آؤ مقابلہ کر لو، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر پاؤ، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ اندازہ کیجئے قرآن کا کس درجے چیلنجنگ انداز ہے، اور پھر کس درجے یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہی واقعہ ہوا کہ کسی نے جھوٹ موٹ کو بھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے آنے کی حامی نہیں بھری. اور اگر تم یہ نہ کر سکو، تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو بچو اور ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. اور عزت کافرین، جو تیار کی گئی ہے، بنائی کی گئی ہے، جس کا اہتمام کے ساتھ جس کو بنایا گیا ہے کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب کیونکہ آخرت کا ذکر آ گیا تو آخرت کے ذکر میں جہاں کفار کے لیے جہنم ہے، وہاں اسی کا دوسرا رخ اہل ایمان کے لیے جنت، تو ساتھ ہی اس کا بھی ذکر کر دیا گیا. اور بشارت دیجیے ان اہل ایمان کو کہ جو ایمان کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرے. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب جب بھی انہیں جنت میں کوئی بیوہ دیا جائے گا رزق کے طور پر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ یہ کہیں گے یہ وہی کچھ تو ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جنت کے میوے شکل میں ان دنیاوی میووں ہی کی صورت میں ہوں گے، یہ انار ہے، یہ فلاں چیز ہے، اگرچہ ان کے ذائقے کا کوئی نسبت کا معاملہ نہیں ہے دنیا کے میووں کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اصل میں دنیا میں انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی بھی ایک حلاوت ہے، اس کی بھی ایک لذت ہے. یہی حلاوت اور لذت جو ہے در حقیقت آخرت میں ان میووں کی شکل اختیار کرنے کی، تو جب وہ میوے ملیں گے جنت میں تو انسان محسوس کرے گا کہ یہ لذت اور حلاوت ہمیں دنیا میں حاصل ہو چکی ہے. جس نیکی کا یہ ثمرہ ہے اس نیکی کی حلاوت سے وہ پہلے ہی سے آشنا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا، ان کو دیے جائیں گے ملتی جلتی چیزیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی وہاں پر وہ بیویاں، وہ جوڑے کے جو بہت ہی پاکیزہ ہوں، نہایت پاک باز جوڑے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ لا یستحی، اب ذرا تینوں باتیں آ گئی، توحید بھی، رسالت بھی، اور معاد یا آخرت بھی، اور آخرت میں جنت کا بیان بھی اور دوزخ کا بیان بھی. اب اس کے بعد ایک اعتراض جو ان کا تھا اس کو لیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید اتنا اعلیٰ کلام ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہیں گدھے کی مثال دے دی گئی ہے، کہیں کسی اور چیز کی، کا مثل الحمار یحمل اسفارا، یہ مثالیں تو کچھ گھٹیا ہیں، اعلیٰ مثالیں ہونی چاہیے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو تو اس میں بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے اس میں کہ وہ مچھر کی مثال دے. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں بیت العنکبوت کی مثال دی گئی، کسی چیز کی کمزوری کو ظاہر کرنا ہو تو مکڑی کا جالا. تو معلوم ہوا کہ اصل میں تو شے ہوتی ہے کہ جس چیز کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی حقیقت اس تشبیہ سے پوری طرح واضح ہو گئی کہ نہیں ہوگی. بلاغت اور فساد کا تو معاملہ اس طرح سے ہوگا، نہ یہ کہ اس کے شے پر اعتراض کیا جائے. تو مچھر کا معاملہ بھی ہے، سورہ حج میں آیا ہے کہ ایک مچھر تک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، ایک مکھی تک پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. تو یہ مثالیں اصل میں اپنے مضمون کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ مناسبت رکھتی ہے یا نہیں. تو اللہ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی. فام الذین آمنوا، اب یہ در حقیقت انسان کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کہ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، انہیں اور یقین حاصل ہو جاتا ہے اور بصیرت باطنی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن کے دلوں میں کفر پہلے ہی سے چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ گویا کہ اعتراض کی زبان کھولتے ہیں، اس مثال سے اللہ نے کیا چیز مراد لی ہے. اب یہاں وہ ٹکڑا آ رہا جو بہت اہم ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن وہی ہے لیکن یہ کہ جس کے دل میں طلب ہدایت ہے اسے ہدایت ملے گی, جس کے دل میں ٹیڑھ ہے کدی ہے نیت کا فتور ہے تو اس کو اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ اس کی ضلالت اور گمراہی میں اضافہ ہو جائے گا. وما یضل به الا الفاسقین, ہاں لیکن یہ معاملہ اللہ کا للکف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسقوں کو جن کے اندر وہ اپنے حد سے تجاوز کا جذبہ ہے, جو اپنے جائز حدود میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, تعدی کرنا چاہتے ہیں, ظلم کرنا چاہتے ہیں, اپنے حد سے بڑھتے ہیں. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه, اب اس کی دو چیزیں بیان کر دیں. فسق حقیقتاً کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا, ایک تو یہ کہ وہ توڑتے ہیں اللہ کے اس عہد کو اس کے پوری طرح مضبوطی سے بن جانے کے بعد, جس کا کہ ذکر سورہ اعراف میں ہے الست بربکم قالوا بلا, تو ایک تو رب سے وہ اپنے اس عہد کو توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, اور دوسرے یہ کہ وہ اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, یعنی صلہ رحمی ہے, قرابت داری ہے. تو ایک تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ ہے, وہ تو عہد الگ اس کی اساس ہے, ایمان سے اس کی تجدید ہوتی ہے, اور ایک ہے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ جس میں اولین ہوں گے اولو الارحام, جو رحمی رشتے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, ان کا آپس میں جڑنا ان کے لیے خیر خواہی. تو یہ دو ہے اصل میں فساد کی صورتیں جو دنیا میں انسانی طرز عمل میں آتی ہیں, یا اللہ سے اپنے تعلق کو کاٹنا اور یا بندوں سے اپنے تعلق کے اندر غلط روش اختیار کرنا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں وہ فساد پیدا کریں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, یہ آج بڑی عظیم آیت ہے, ذرا اس پر پھنستے ہوئے ذرا مراقبہ بھی کیجیے گا, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو, کیسے اللہ سے کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, تم مردہ تھے, تم مردہ حالت میں تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کچھ جو زمین میں ہے. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى الْعَرْشِ, پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, پھر اسے سات آسمانوں میں تقسیم کر دیا, برابر کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور یقیناً وہ ہر چیز سے باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.